بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی آخری حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے توبہ کی فضیلت اور رحمت الہی کی وسعت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وقال تبارک و تعالی كما ورد مرتين في سورة النساء، ان اللہ لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آج اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اربعین نبوی کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا، بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے، وہ بین الخوف والرجا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے، اس کی صدا کا، اس کی پکڑ کا خوف رہے، لیکن اس کی شان غفاری، شان رحیمی سے امید بھی رہے. یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کے درمیان اتنا باریک فرق ہوتا ہے، جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے محاورتاً تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک، ادھر بھی ہو سکتا ہے انسان، ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا، رجائیت ہی رہ گئی، تب بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی، شان رحیمی اور غفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی، تب بھی بربادی ہے. اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا. یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظاہر بات سے گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان، اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا، ایک اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جائے. تو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانه هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں گویا کہ کوئی استثناء بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کی امید دلائی ہے، رجائیت ہے یہ. ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقوی، خوف، خشیت، اس کی تلقین. یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انذار کا ہے، تخویف کا ہے، خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے، یہ رنگ غالب ہے قرآن. لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو، امید کا پہلو، اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا ہے. اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی مرتبہ وہ آیا کتنی مرتبہ یہ آیا، تو خوف کا غلبہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے دو اسباب ہیں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر، اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے، جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ رنگ ہے. میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر اور خطبات اور مواعظ میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے، انذار کا رنگ بھی بہت ہے، لیکن غالب ہے محبت. اسلام میں یہ کیوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب. پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں، لیکن پھر بھی نازل تو ایک خاص وقت میں ہوا، ایک خاص علاقے میں ہوا ہے، ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی، اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف، نہ کسی رسالت سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف، نہ کسی کتاب سے واقف، ہر اعتبار سے امی قوم، اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو، سیرت کی پستی انتہا کو. تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا، تاکہ ہوش میں آئے لوگ، جاگے. وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا سو کے ہادی، تو بجلی کا کڑکا تھا، القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ. یہ انداز دیکھیے، الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، یہ اسلوب ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں نبأ العظیم کہا گیا قیامت کے تصور کو، عما يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اور وہ یوم الحساب ہے، جزاؤں کا، سزا کے دن کا فیصلہ ہوگا، یہ فیصلے کا دن ہے. تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انذار کا رنگ، تخویف کا، خشیت کا، یہ غالب. نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں، عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے، محبت شاعری بن جاتی ہے، عشق خداوندی کے دعوے ہو رہے ہیں، عمل دیکھے تو زیرو ہے، عشق رسول کے دعوے، نعتوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، عمل دیکھے تو زیرو. اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے اس کے غلط رخ پر مڑ جانے کے امکانات زیادہ ہیں، اور عوام الناس کے اندر زیادہ شے جو ضروری ہے وہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، آیات آ چکی. وہ لوگ یا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، نرستا رہا، ایک دن آنا ہے اور مجھے اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا. من خاف مقام ربی، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کی گھوڑے کی منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچ کر. تو ان دو وجوہات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تخویف اور تقویٰ اور خشیت اس کا رنگ غالب ہے. البتہ یہ کہ محبت کا پہلو بھی موجود ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت اللہ کی اللہ کے رسول کے خلاف جہاد کرنے کی، یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی نفی کر دی گئی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجیے واشغاف الفاظ میں، ان کے کان کھول دیجیے، انہیں کان کھول کر سنا دیجیے، دیکھو جائزہ لے لو اپنے من کے اندر، اپنے دل میں، اپنے باطن میں ایک ترازو جو ہے کھڑی کر لو، ایک میزان قیامت کے دن کی ہوگی، ایک میزان آج اپنے اندر نصب کر کے جائزہ لے لو. آٹھ محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے سپاؤسز، زوج جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے، مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور تم رشتے دار تمہارے خرما قبیلہ، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جڑی مشکل سے جمائے ہیں، اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے، نندا نہ ہو جائے، اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں، بڑے محبوب ہیں تمہیں، بڑے چاو سے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں فرمش کیا گیا ہے، اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے، اس کو فرنش کیا گیا ہے، اس میں کہاں کہاں سے ہر دام عالم سے وہ جو اینٹیکس لا کے رکھے گئے، یہ تمہیں بہت محبوب ہے. اگر یہ آٹھ محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پردے میں والے میں، اور دوسرے میں تین محبتیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، وہ جو میں نے کہا کہ اللہ رسول کے رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے، زبانی کلامی ہو جاتی ہے، اس کا شاہد ہونا ضروری ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر اللہ کے دین کے غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت ہے، ورنہ نہیں. تم باطل کے غلطے پر راضی ہو بیٹھے ہو. اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت تقویٰ اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہو، تو یہ سیلف ڈسیپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہا ہے مگر صرف اپنے آپ. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقویٰ اور انسان اس کا رنگ غالب ہے. البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے. اب آج کی جو حدیث ہے، یہ رجائیت کا جو پہلو ہے، آپ کو معلوم ہے انسانوں کے اندر بھی کچھ قنوطی قسم کے ہوتے ہیں، یاسیت پسند، پیسیمسٹک مزاج کے حامل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں، یہ مزاج انسانوں کے، ایک پیسیمسٹ ہوتے ہیں اور ایک رجائیت پسند ہوتے ہیں، آپٹیمسٹ. یہ مزاجوں کا تھوڑا سا میلان کا فرق ہونا یہ صحیح ہے. ان دونوں کے درمیان عدل لے آنا، جیسے انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے درمیان ایمبیورٹس کے اوپر قائم ہو جانا، یہ بہت محال، بہت مشکل. اور میں نے بتایا ہے کہ کامل ایمبیورٹ جس کو اس مقام پر پورا تمکن حاصل ہے، وہ پوری نوع انسانی میں صرف ایک ہے، اور وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بین الخوف و رجا، یہ اصطلاح ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، خوف بھی رہے امید بھی رہے، خوف کی ہو امید کی ہو. اس میں جو کلائمیکس کا قول ہے وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میں اس کی سند وغیرہ سب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مشہور قول ہے، آپ سے منقول ہے، آپ سے منسوب ہے، اور یہ انتہا ہے، کلائمیکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، صرف ایک دو دفعہ میں جائے گا، تو مجھے خطرہ ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہو. اور اگر بتا دیا جائے کہ تمام انسان دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، جنت میں جانے والا ایک ہی ہوگا، تو مجھے پھر بھی امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. یہ کلائمیکس ہے اس کا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اس درجے تک یہ کیفیت اور وہ برقرار رہے، اس پر انسان جو ہے اس پر مستقیم ہو جائے، اس پر یہ مشکلات میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوشش بہرحال کی جانی چاہیے. اب رجا کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا بار بار، ایک تو آیا اس اعتبار سے رجا اللہ کی، اور رجا قیامت کی، قیامت کی بھی رجا، خوف نہیں، حالانکہ قیامت کا معاملہ تو زیادہ خوف آور ہے، خوف پیدا کرنے والا، اما من خوف مقام رب، لیکن قرآن مجید میں رجا میں بریکٹ کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہت عمدہ، کامل، معتدل، متناسب ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے، لیکن یہ نمونہ اپنی جگہ مکمل ہے، اس سے استفادے کی شرائط، من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، استفادہ وہی کر سکے گا جو اللہ کا امیدوار، یعنی مراد آگے رکھ میں بتاؤں گا، مراد اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ سے رحمت کا امیدوار، اور آخرت اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ ذرا نوٹ کیجیے. جہاں بدکاروں کے لیے یہ ڈرنے کی جگہ ہے، نیکوکاروں کے لیے یہ مقام جو ہوگا یہ تو بڑی بشارت کا ہوگا، خوشی کا ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سورہ انشقاق کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے. یہ وہ جو شخص ہوگا جسے دانے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، سوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور آئے گا واپس اپنے اس مقام سے، کٹہرے سے، اپنے اہل کی طرف بہت خوش و خرم، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے محنتیں کی. وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ تنخواہ بانٹنے کا دن ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ رجا کا پہلو ہوتا ہے، آج اللہ سے ملاقات ہوگی، آج اللہ سے کے سامنے پیشی ہوگی. تو فرمایا من لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ مضمون دوبارہ سورہ ممتحنہ میں بھی آیا ہے، لقد کانا لکم فیہم، فیہم سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، فی ابراہیم والذین معہ، ان کے اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے. وہاں پھر فرمایا من کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو کوئی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور یوم آخر کا، یہ امید کا پہلو. کہیں فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی آخری آیت. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحى الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے, مصیبتیں جھیل رہے تھے, تکلیفیں برداشت کر رہے تھے, کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا, جافشانیوں کا, قربانیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے. شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہے گا, لوگ کیا کریں, کس خیال میں پڑے ہو, کس نے دیکھا آخرت کو, مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج تک, کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو, پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے, دنیا نقد کا ہے, اور کام کام یہی ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار. تمہیں 9 روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو, 13 ادھار والے نہ لو, کیا پتا ادھار ملے نہ ملے, مر جائے رقم پوری. تو یہ بسبسا جو ہے شیطان کرتا ہے, پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا, کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا, کس نے دیکھی آخرت. انہیں یقین رکھنا چاہیے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت, آ کر رہے گا وہ وقت معین. سورۃ الزمر میں ویرجو رحمت ربہ, وہ شخص کے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار, اور یہی سورۃ بنی اسرائیل میں بھی میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جن آلیہ کو پکارتے ہیں, یعنی انبیاء, صدیقین, اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں, ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے, باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں لوگ اپنے طرف سے, ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے, نہ عقل میں, نہ نقل میں, نہ وحی میں, لیکن یہ تو واقعہ ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, اولیاء اللہ کی ارواح ہیں, انبیاء کی ارواح ہیں, لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں. اولئک الذین یدعون, جن کو یہ پکار رہے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہیں, ویرجون رحمتہ, اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں, ویخافون عذابہ, اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکل لیا ندر نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا, جب کسی نے بڑی ہمت کی, بڑی ہمت کی, بڑی ہمت کی, پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی, فرمایا ہاں, جب تک کہ اللہ میرے مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے, میں بھی نہیں داخل ہوں. اس سے حضور خالی نہیں, تو اور کون ہو سکتا ہے. تو بین الخوف والرجاء کا معاملہ جو ہے, البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے, میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے, سبقت رحمتی علی غضب, اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ کی شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے میرے آس, جیسے فرمایا ایک جگہ پر, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے, نہیں نہ شکر تم آمن تم, اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام, اور لغنیون 2 مرتبہ, اور غنیین منصوب حالت میں 3 مرتبہ, اللہ غنی ہے کوئی اس کو ضرورت نہیں, جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر, قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم, اولین بھی آخرین بھی, انسان بھی جن بھی, سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں, تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر تمام انسان, تمام جن, اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے, تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے اس کی شان غنی, غنی الحلیم کہیں کہا گیا ہے, غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کی راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے. یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے، سمیٹو میں نے خود سنا. اگر عام سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مروی ہے. اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے، یہ یقینی بات نہیں ہوتی، لیکن سمیٹو میں نے سنا. قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا. اور بڑا پیارا لفظ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی جائے، اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے. اگر جو ہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن میں، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی، اس اعتبار سے. لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے، انکا ما دعوتنی، دو شرطیں ہیں، جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، ذرا جاؤ تو مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالی رحیم ہے، اللہ تعالی غفور ہے، اللہ کی شان غفاری ہے، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں سنا چکا ہوں، سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے، غفر تو لکا علی ما کان منک، تو جو بھی کچھ تجھ میں سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، بلا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے شان استغنا. الغنی، غنی علی العالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے. جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ ایک طرح کا کفر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے. یبن آدم لا بلغ ذنوب کا انان سمائے ثم استغفرتنی غفرتنا، اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، کیونکہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں. آخری شکل، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تم مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ لفظ استثناء والا، لا تشرک بھی شیئا، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک شرک میں ملوث نہیں. یہ مضمون میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کہ دو مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے، اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ پکارا ہوں، اللہ کو پکارا، کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہوں، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو، کسی کو نہ پکارا ہو. لا تدعوا مع الله احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا. اس اعتبار سے اگر تو میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے لیے. تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر، ما دعوتنی و نجوتنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے، ایک آیا استغفرتنی، مجھ سے مغفرت چاہیے. اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور دو آیت دو مرتبہ جو آئی ہے سورہ نساء میں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے. تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کو، اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوج لیا. ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات، اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. ہے نبی، آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے، کوئی بت خانہ نہیں ہے. بت خانہ شکستم من، میں نے بت خانہ تو توڑ دیا. کیونکہ اندر جو ہے ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر کا بت خانہ آباد ہے. تو شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اب اس کا جاننا کتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں بعض مسائل کے اوپر شرک اور توحید کی بحثیں جو ہیں وہ ہنج کر رہی ہیں. نور و بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں پر، قبر پرستی وغیرہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا، ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے علماء نے شرک کے جو اقسام بیان کیے ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، اولیاء پرستی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آج کا اصل شرک نفس پرستی، دولت پرستی، یہ تو ہے انفرادی سطح پر. اور اجتماعی سطح پر حاکمیت انسانی، حاکم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا. کبھی ایک ہوتا تھا کوئی شیطان نمرود یا فرعون کی شکل میں، آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا. وہ نجاست جو ٹنگو ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اسے تم نے ماشا باشا سب میں بانٹ دیا. نجاست تو نجاست رہے گی، چاہے وہ تولا ہو، ماشا ہو، ٹن. آج کا دور یہ ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم، سارا تبکل، سارا اعتماد مادی وسائل پر. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی، وطن کو معبود بنا دیا گیا ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روشی لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہی بتخانہ بنا لیا ہے. ان بتوں میں سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وطن پرستی ہے. جائے ہند کیا ہے؟ وطن معبود، محبوب ہے. قوم کی شیرازہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی نہیں، قوم کی شیرازہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہو رہی. اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے. میں افغان ہوں، منا تم کو تتاریم، ہم افغان اور ترک اور تاتاری نہیں ہے، ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، شرک فی العبادت، شرک فی الدعاء، اس موضوع پر بہت سی چیزیں میری شاید میری موت کے بعد ان کی قدر و قیمت ہوگی. میرے بڑے ابتدائی تحفے جو تھے اس امت کے لیے ان میں سے حقیقت و اقسام شرک کے 6 گھنٹے کی تقریریں تھیں. میرا بھی ابتدائی دور تھا مسجد دارالسلام میں جب خطابات میرے شروع ہوئے تو 6 گھنٹے کے کیسٹ ہیں اس کے. پھر ان کو اتارا گیا, ان کو مرتب کیا گیا. وہ بیساکھ میں تو چھپ گئے, کئی سال ہو گئے چھپے ہوئے لیکن کتابی شکل میں نہیں آئے تھے. اب وہ ہے, اس کا آپ فیصلہ کر لیں. حرف بحرف اس کو پورے غور سے پڑھیں, کیونکہ یہ وہ شہر جو معاف نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب آج کی آخری بات یہ ہے, یہ جو میں نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء اللہ کا فرمان ہے اور رحمتی سبقت علی غضبی, اس رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے, جواب دیجئے خود, جیسے حضور سوال کر دیتے تھے. اتدرون من المفلس, جانتا ہوں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ نے جواب دیا, المفلس عندنا من لا درہم له ولا دینار. ہم تو مفلس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس کوئی اور ہوگا, اس کی اس وقت وقت میں دے رہا تھا, تشریح نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہیں بتاؤں, رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ پھر اس کا جواب ہے. تو اسی طرح اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اس کا نام ہے توبہ. یہ وہ شے ہے جو کہ عیسائیوں کو اتنی بڑی ٹھوکر دے گئی, اتنی بڑی ٹھوکر کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی, اب ابن آدم جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کی اس خطا کی گٹھڑی لے کر آتا ہے, گناہگار انسان بنیادی طور پر گناہگار ہے. اور اس کا اضافہ کیا یہ ہے کہ باطل پر باطل, ظلمات بعضها فوق بعض. اب اس کا تو ایک ہی شکل تھی کہ اللہ نے اپنا سلبی بیٹا بھیجا اور اسے لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا کر قربانی کے بکرے کی طرح سولی پر چڑھوا دیا. انا للہ و الیہ راجعون, نقل کفر کفر نہ باشد. بنیادی غلطی کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں, خطا تو ہوئی تھی لیکن پھر معافی طلب کی تھی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, توبہ ان کی قبول ہو گئی. اب کوئی انسان دنیا میں جو ہے وہ اپنے وہ جد امجد جو ہے آدم علیہ السلام ان کے گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا. تو توبہ کے موضوع پر اس سے پہلے ہمارے ہاں درس ہو چکے ہیں اور بہت سے حادیث ہیں, بہت احادیث ہیں, بہت احادیث ہیں. ایک حدیث کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, یاد ہو گیا. آج 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے اور یہ متفق علیہ ہے, نوٹ کیجیے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال لبے اذنبت فغفرت. بندہ یہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرما دیا. قال ربہ, اللہ کہتا ہے علم عبدی ان له ربا, یہ بندہ یہ جانتا ہے, اسے یقین ہے, اس کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ اس کا ایک رب ہے. یغفر ذنب, جو گناہ پر کو بخش بھی سکتا ہے, وہ یاخذہ بھی اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے. فغفر تو لیم, اس یقین کی بنیاد پر میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. ثم مکث ماشاء اللہ, پھر کچھ عرصہ گزرا جو بھی اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا, اس نے پھر ایک گناہ کیا. فقال رب اذنب تو ذنبن فغفر لی, پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے پھر گناہ ہو گیا, مجھے بخش دیں. فقال ربہ علم عبدی ان له ربا یغفر ذنب ویاخذ به, یہ بندہ یہ جانتا ہے, اسے یقین ہے, اس کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر تو لیا, میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں. وہی بات لا ابالی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ثم بکس ما شاء اللہ, پھر کچھ عرصہ گزرا, ثم اذنب ذنبا, پھر وہ برا کرتا ہے. فقال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفر لی, پروردگار میں تو ایک اور گناہ کر دیا تو مجھے معاف فرما دے. فقال عالم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا ویأخذ به, یقین ہے میرے بندے کو کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے. فلیفل ماشا, میں نے معاف کر دیا, آپ جو چاہے کرے. یہاں ہے وہ شان غفاری, فلا ابالی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ اہم ہے, بڑی پیاری حدیث, یہ مسلم شریف کی ہے. عن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان, کہ کسی شخص نے یہ کہا خدا کی قسم اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا. یہ بڑا جوش تقویٰ کا ہوا ہے اور بڑی غیرت خدا بندی جوش میں آ رہی, اس نے تو وہ گناہ کیا, اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال, اس پر اللہ فرماتا ہے منزل الذی یتعلا علیہ, یہ کون ہے جو مجھ پر حاکم بنا بیٹھا ہے, مجھ پر حکم چلانا چاہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا منزل الذی یتعلا علیہ انی لا اغفر لفلان مغفر لفلان, کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا. فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحَبَّتُ عَمَلَهُ, تو میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. یہ ہے اللہ تعالی کی شان و غفاری. اور شرطیں وہ سامنے رکھیں, اللہ سے دعا, اللہ سے استغفار, اللہ سے امید اور شد سے اجتناب. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا.